الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بزرگوں دوستو، ہمارے شیخ اور ہمارے استاد تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا بیانوں کا، اس میں آپ نے سنا کہ ادب کی بڑی اہمیت ہے اور ادب اسلام کا بڑا حصہ ہے. جو کچھ ہم سناتے ہیں آپ کو، وہ اپنے بڑوں سے سن کر ہی سناتے ہیں. تو اصل مشہور یہ ہے کہ آب آمد تہ منبر خواست. اس اعتبار سے میں حضرت ہی سے گزارش کروں گا کہ وہ یعنی آج ہم انہی سے استفادہ کرتے ہیں. بہت کم موقع ملتا ہے اتنے دور. ویسے ہم سایہ ہیں اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ اصل ہیں، تو اس میں دوئی زیادہ نہیں ہوا کرتی. اس لیے اگرچہ مجھے انتظامیہ سے بات کرنا چاہیے تھا لیکن موقع نہیں ہوا، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات ہے، تو انشاءاللہ اسے بھی بات نہیں ہوگی. تو میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور ہم لوگ 1:25 تک عام طور پر اردو میں بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 منٹ سنتوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے.
السلام علیکم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان نظام اور میرے عزیز بھائیو، یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی. اس نے ایک کلیہ بیان کیا ہے جس میں کسی عمل کا تذکرہ نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ قیامت کا دن جس میں کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ اس کی اولاد. یوم لا ينفع مال الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں، جو اپنی قلب سلیم کو لے کر اللہ میاں کے پاس آ گیا. اب اس میں بے صلات، بے زکات، بے انفاق مال کچھ نہیں ہے. آپ کی نمازوں کو نہیں بتایا، آپ کی عبادت کو نہیں بتایا، آپ کے روزوں کو نہیں بتایا، بلکہ قلب سلیم کو بتایا. اب قلب سلیم کیا ہے اور اس کی سلامتی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس کی روشنی میں کچھ ملتا ہے. کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں جو کچھ باتیں بیان کی ہیں اس سے بھی قلب سلیم کی بات. والذی یطعمنی ویسقی، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کھاتے ہیں، ہم پکاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے. فرماتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، تھوڑا سا اگر ہم سوچیں تو سب سے پہلے یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر, آپ کے جوارے جو ہیں, معدہ ہے, جگر ہے, کڈنی ہے, ہارٹ ہے, کوئی چیز آپ کی اپنی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کہتے تو یہ ہیں کہ میرا دل دھڑک رہا ہے, میرے دل کی وہ والو بند ہو گئے ہیں. آپ میرا ہی دل کہتے ہیں حالانکہ آپ کا ہے نہیں. بھائی آپ کا ہوتا تو آپ اسے ٹھیک کر لیتے کہ بھائی تو ٹھیک ہو جا, کیا گڑبڑ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے. میرا کہاں سے ہے؟ پیٹ میں درد ہے, میرا ہوتا تو میں کہتا کیوں درد کر رہا ہے. تو کوئی چیز آپ کی اپنی ہوتی نہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میری. اسی کے لحاظ سے آپ اس دنیا کو بھی کہتے ہیں جی میرا گھر ہے, میرا مال ہے, میری دولت ہے, میرے بیٹے ہیں, سب کچھ آپ کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے مذہب نے, اس کی شریعت نے سارے رشتے کاٹ کر, کوئی رشتہ نہ بیٹے کا رشتہ ہے, نہ باپ کا رشتہ ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ باوجود اس کے کہ پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن دوزخ میں چلا گیا کفر کی حالت. ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود جو ہے حاضر تھے, باپ تھے, کوئی چیز کام نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو سب سے بڑی تعلیم دی ہے اور جس کا صحابہ نے عملی طور پر مظاہرہ کر کے بتایا, فرماتے ہیں یوم لا تجوز, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب, تمہارے جو یہ ساتھی ہیں, تمہارے جو صحابی ہیں, تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں, ان کو آپ ایسے نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں, مودت اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. ولو کانوا آباؤں, چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو, او ابنا ہوں, او اخوان ہوں, او عشیرت ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, باپ ہوں, رشتے دار ہوں, نہیں کچھ بھی, کوئی رشتہ نہیں. حضرت عبید ابن جراح نے اپنے باپ جراح کا سر کاٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا, یا رسول اللہ میرے باپ کا سر بدر کے دن, کوئی رشتہ تھا ان میں؟ کوئی رشتہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا ہاتھ, ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تھپڑ مارا, نیچے گر گئے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب صلح حدیبیہ کے بعد آنا جانا شروع ہوا تو ان کی ماں قتیلہ جو تھی وہ ملنے کے لیے بیٹی سے دروازے پر دستک دی, کون کہ میں تمہاری والدہ, امی جان میں آپ سے نہیں مل سکتی. پہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گی کہ میں اپنی ماں سے مل سکتی ہوں یا نہیں. تم ابھی ایمان نہیں لگی, میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اجازت لیتی ہے, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے کہ نہیں ملو ان سے, کوئی بات. آپ اندازہ لگائیں کہ تمام صحابہ نے جو ایک منظر پیش کیا وہ یہ, کیونکہ جب لڑائی ہوئی ہے بدر کی تو کون لڑنے والے تھے؟ تمام صحابہ کا کوئی کسی کا باپ تھا, کوئی کسی کا بھائی تھا, کوئی کسی کا چچا تھا, کوئی کسی کا مام, انہی سے تو لڑائی تھی. وہ مکے والے ہی تو تھے, یہ بھی تو مکے ہی سے آئے تھے. تو سارے انہی کے عزیز و اقارب تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، لیکن اسلام نے سارے رشتے کاٹ لیا، اور اللہ کے یہاں بھی یہ سب رشتے کٹ جاتے، کچھ نہیں. رشتہ وہی ہے جو کہ آپ کا کسی کا ایمان کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے بارے میں حضرت مجدد انصاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے ایک ملفوظ میں کہ یہ میں مانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے اور آپ کی صاحبزادیوں سے چلی، لیکن آل وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. صحیح آل وہی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ادب کی بات فرما رہے تھے یہ ہمارے مفتی صاحب، ادب تو صحابہ نے کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا ذرا سی باتوں پر ڈانٹ پلائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تم اپنے نبی کے آواز کے اوپر اپنی آواز کبھی بلند مت کرنا. ولا تجہروا له بالقول، اور ایسے عام طور پر کھلے الفاظوں سے جیسے تم بات کرتے ہو ایسے ان کے سامنے بات بھی مت کرنا. کجا ربازکم لبازا، جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو ایسی بات مت کرنا. تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اتنی سرگوشی سے بات کرتے تھے کہ وہی مشکل سے سن پاتے تھے جن سے وہ بات ہوتی تھی. تو ادب تو صحابہ نے کیا ہے، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانے کو زمین پر نہیں گرنے دیا، چہروں پر لگاتے تھے، آپ کے لعاب دہن کو لے کر چہروں پر ملتے تھے. تو یہ کوئی معمولی آدمی تھے. جو کچھ ہمیں صحابہ سے ملا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلامتی قلب ہوتی کیا ہے، قلب سلیم کسے کہتے ہیں. آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ دنیا کتنے عرصے کی ہماری ہے؟ زیادہ سے زیادہ لگائیں آپ کسی آدمی کی کتنی عمر لمبی ہو سکتی ہے؟ 100 برس ہو جائے گی. بس یہی تو ہے، آج کل تو ایوریج جا نہیں رہی ہے اس سے زیادہ. لیکن جو عالم ارواح میں آپ رہے ہیں، جو عالم برزخ میں جا کر آپ رہیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ان سب سے آپ جو ہے موازنہ کریں تو یہ ایک پلک جھپکنے کی بھی مدت نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اس سے اس کو کہاں سے کیلکولیٹ کرو گے، کس طریقے سے اندازہ لگاؤ گے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر تھوڑا سا کام کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ جانا وہی ہے، اصل ہمارا وہی گھر ہے. تو جس شخص نے اپنی زندگی میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت نے آپ کو کسی کام سے جو جائز کام ہے اس سے روکا نہیں، کھانے سے پینے سے. ہمارے حاجی امدادہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی نبر اللہ مرکز سے ایک دفعہ فرمایا، ارے بھائی اشرف علی، جی حضرت، کہتے کو ٹھنڈا پانی پینا اور الحمدللہ کہنا تو تمہارے جسم کا رواں رواں الحمدللہ کے ساتھ ہوگا. اور گرم پانی پی لیا تو کہو گے تو صحیح الحمدللہ، لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا، روح ساتھ نہیں دے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے پینے سے منع کیا، بھئی اچھی غذا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر اللہ نے میسر دی، ٹھنڈا پانی پیو، اچھے گھر میں رہو. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس زندگی کے اندر کچھ درجے ہیں. پہلا درجہ فرماتے تھے کہ رہائش کا. تو ہم تو یہ بزرگوں کی باتیں سنی ہوئی بتاتے رہتے ہیں آپ. رہائش کہتے ہیں ضرورت کی باتوں کا. بھائی ضرورت کا رہنے کا ایک مکان ہے، ضرورت کے رہنے کے کچھ برتن ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پہن لیتے ہیں آپ، کچھ اوڑھ لیتے ہیں، یہ ضرورت ہے رہائش. لیکن اس رہائش میں آرام نہیں ہے، آسائش نہیں. تو فرماتے تھے کہ پہلا تو رہائش، اس کا دوسرا درجہ جو ہے وہ آسائش کا ہے، کہ بھائی ایسا کھانا ایسا رہنا کہ جس میں آرام تو ملے، تو اس کی اجازت ہے، وہ سنت ہے کہ آپ اتنی آسائش کہ جس سے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے متعلقین کو آرام پہنچے، ایسا مکان ہو، ایسا لباس ہو، ایسے بستر ہو، ایسے کھانا. یہ تو یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ فرمایا کہ زیبائش کا ہے، کہ بھائی دیکھو آسائش تو ہے لیکن آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، چیزیں خوبصورت نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں. کھانے کیا سالن سامنے آیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا کوئی رنگ ہی نہیں، طبیعت میلانی نہیں ہو رہی ہے. اگر اچھی قسم کا کھانا ہو، اچھے قسم کا مکان ہو، اچھی اس کے اندر جو ہے آپ نے خوبصورتی سے پینٹ بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ مباح کا درجہ ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ یہ بھی کریں. تو پہلا درجہ رہائش کا، دوسرا آسائش کا، تیسرا زیبائش کا. اب فرمان لگے چوتھا درجہ ہے نمائش کا. بھئی یہ ریاکاری ہے اور اس کا تعلق دل سے. اب میں کسی پر حکم نہیں لگاتا ہوں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں دنیا دیکھ کر کہ بات سبحان اللہ بھائی کیا تم نے یہ وہ کیا ہوا، تو ٹھیک ہے، ریاکاری اس نے کی ہے، اس کا اس کو ملے گا. لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو یہ چار درجے تو ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، اب اس سے زائد اور کہاں جاؤ گے، بس یہی ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ ہے کہ انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا. اور ایک بات میں آپ کو ابھی مجھے یاد آ گئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے موضوع سے ہٹ کر بتاؤں گا تھوڑا سا، کہ اس زمانے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولادوں کا نکاح جو ہے وہ وقت پر نہیں کرتے. یہ ایک عام مرض ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، سب جگہ ہے. کیا ہے جی، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، فلاسفر بن رہا ہے، بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر شادی سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ وہ لڑکی بن رہی ہے یا لڑکا بن رہا ہے، شادی کر دو، شادی کے بعد نہیں پڑھا جاتا کیا؟ پڑھے، اگر پڑھنا ہے تو پڑھتے رہو، لیکن نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اور جو نکاح نہیں کرتے ہو 30-30 برس تک، 35-35 برس تک کہ جی تعلیم پوری ہو جائے، ابھی تو وہ جو ہے نا ہاؤس جاب کر رہا ہے، ابھی یہ کر رہا ہے، ابھی ڈاکٹری پاس کر لی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کیا جوانی نہیں آئی ہے؟ لڑکیوں کے پاس نہیں آتی یا لڑکوں کے پاس نہیں آتی؟ اور کیا اس جوانی کو انہوں نے گھوٹ کر رکھا ہوا ہے؟ اور اگر انہوں نے اپنی جوانی کو غلط استعمال کیا ہے تو کون جواب دے؟ ہو والدین ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ وان کیو لیاما منکم والصالحین من عبادکم والمال. ارار کے لیے اور غلام کے لیے، دونوں کے لیے اللہ میاں نے یہ کہا کہ دیکھو جو ذمہ دار ہوں جن کے نکاحوں کے، ان کے نکاح کر دو جب وہ جوان ہو جائے. اور یہ مت سوچو کہ بھائی ان کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں، یہ کھائیں گے کیسے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو اپنے پاس سے غنی کر دے گا، ڈونٹ وری فار دیٹ، نکاح کرو. تو ہم جو ہے ایک اس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں کو ہم نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے جیسے بیل بکریاں پالتے ہیں. بھائی یہ آپ ہی کی اولاد ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، ان کو صحیح راستے پر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس چیز میں کوتاہی کی تو وہ جو کچھ بھی ان کے عمل ہوں گے. اور پھر آج کل ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ بھائی اگر کسی شخص نے اس قسم کی حرکت کی اور خدا نہ خواستہ اس کو حمل ٹھہر گیا، کہاں جائے گی، تو یہ ڈر تھا. اب تو یہ دنیا کی ایڈوانسمنٹ نے یہ ڈر بھی ختم کر دیا. وہ منصوبہ بندی والے ہر جگہ پھرتے ہیں، हाँ हमारे पास से गोलियां ले जाओ, क्या है, डोंट वरी करो। मैं एक दफा रेडियो पर एक प्रोग्राम इंडिया का सुन रहा था, तो वहां कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसमें से एक ने ये सवाल किया कि इंडिया के अंदर शादी से पहले लड़कियां जो है कितने फीसद बाकिरा होती हैं। अब ये सवाल भी हिंदू से ही हुआ है, हिंदू ने किया है और हिंदू से किया। उसने कहा कि हार्डली 4%, 4% होती है, बाकी सब जो है। लेकिन उन्होंने उसके साथ एक बड़ी बाजी की कि उनको अपनी लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करनी चाहिए, दे शुड एंजॉय देयर लाइफ, देर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब वो 4% पर, और ये भी कहते हैं कि शादी से पहले वो जिस तरीके से चाह रहे हैं इसका कोई वो नहीं। फिर उसने दोबारा एक सवाल किया कि ये तो आपने क्या अपने कम्युनिटी के बारे में बताया, आप मुसलमानों के बारे में बता सकते हैं कि वहां कितने परसेंट है। उन्होंने कहा हाँ यस 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 आई कैन से 60%, इसलिए कि मुसलमानों में अभी ये बात है। तो मैंने कहा शुक्र है कि हिंदू होते हुए मुसलमानों की उसने कुछ हालत तो बयान की कि वहां ये बात नहीं है। तो आप अंदाजा लगाए कि इन चीजों ने हमारे रास्ते गुनाहों के खोल दिए और डर निकल गए। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर शादी कर दोगे तो यकीनन आप कुछ अजर मिलेगा। मैं तो आपको अपनी बता रहा हूं कि मैं गया उस वक्त में शुरू की इब्तदाई किताबें अरबी की पढ़ रहा था, काफी और हिदायत दुनिया वगैरह। तो मेरे वालिद ने मुझे खत लिखा तुम्हारा निकाह है फला तारीख को आ जाओ। बहुत अच्छे, मैं पढ़ रहा था जलालाबाद में। मैंने हजरत से अपने अर्ज किया कि हजरत आपको भी दावत दी है, ये खत आप पढ़ लीजिए। हाँ भाई मैं भी चलूंगा, मेरे मुर्शिद भी आ गए वहां, तो मैं तो बहुत पहले चला गया था, निकाह हो गया। उसके बाद फिर आ गए भाई, पढ़ता रहा, फिर दारुल उलूम देवबंद चला गया, पढ़ता रहा। मेरी पढ़ाई में क्या हरज आ गया, कुछ भी नहीं। कुछ शादी करने से मैं भाग गया कहीं या क्या हो गया, कुछ भी नहीं। वो तो सवाल ये है कि निकाह होने के बाद होता क्या है। भाई ठीक है, वो पुरसुकून लाइफ हो जाएगी। बल्कि मैंने जब पर्शियन ऑनर्स का इम्तिहान दिया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा देखो लेट फीस पर तुम दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर बहुत बड़ा मकाम है, अगर तुम खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो बड़ी बदनामी होगी, ये है वो, और तुम सारे दिन फिरते रहते हो, पढ़ते पढ़ाते मुझे नजर नहीं आते। नहीं नहीं मैं कुछ कर रहा हूं। तो करता क्या था कि सारा दिन जो है वो तो मैं अपने दोस्तों में इधर उधर बैठता था। जब रात होती थी तो मैं अपनी बीवी से कहता कि देखो भाई तुम्हारा एक काम ये है कि हर घंटे के बाद एक चाय का कप मुझे बनाकर देती रहो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं कोई तकरीबन 5 घंटे तक स्टडी करता था, उसके बाद सो जाता। मेरी बीवी बना चाय बना के चुपके से रख देती थी। तो बीवी बाबिन होती है हर मामले में, ये थोड़ा ही है, लेकिन आजकल की बीवियों का भी मसला अलग ही है। खैर अल्लाह ताला जो है माफ फरमाए कि बीवियां जो है वो आजकल बीवियां कहाँ हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो अपने अमाल की इसलाह की कोशिश करो पहली बात, और कोशिश के अंदर हमेशा मैं ये कहता हूं कि ये खुद नहीं होती। अगर कोई जूती गाठना सीखना चाहे तो खुद नहीं सीख सकता, किसी किताब से नहीं सीखेगा, किसी किताब से कौरमा बनाना नहीं सीखेगा, किसी से मुतंजन पुलाव बनाना बिरयानी बनाना नहीं सीख, उसको उस्ताद की जरूरत है। ये भी एक सीधा रास्ता है। इसके अंदर जब तक आप किसी का दामन नहीं पकड़ेंगे और अपने लिए सही रास्ता मुतय्यन करके कि भाई किस रास्ते पर किस तरीके से चलना है उस तक नहीं करेंगे तो आपको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, कितनी दुनिया भर की बातें सुन लें, लेकिन होगा, और वो भी इस तरीके से जैसे सहाबा ने अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर किया कि जो आप हुक्म देते थे वो पलट के ये नहीं पूछते थे कि क्यों, तो बस एक हुक्म है, बस हुक्म मिला उन्होंने ऐसे ही करना चाहिए। उससे पहले जो है कोई चीज इंसान को हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको कलबे सलीम अता फरमाए, और ये ایک جذبہ بھی کہ قلب سلیم ہے کیا. دیکھو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, یہ چھوٹی سی تعریف ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے, جس کی طاقت سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. کم سے کم اس پر تو عمل کر لو تو قلب سلیم کے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق دے.